شیطانهم یوم سبتهم شرعا و لعمیرات یثبتون لا تأتیهم کذالک نبلوهم بما کانو یفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فلما اعطوا اما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. پچھلے دو خطابات میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ روم اور سورہ سجدہ کی چند آیات کا بیان ہوا، اور ان دونوں مقامات میں جو مضمون مشترک تھا وہ یہ کہ قوموں پر آخری عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب تنبیہات کی شکل میں بھیج کر انہیں ایک موقع عنایت فرماتا رہا ہے کہ اگر جاگ سکتے ہو تو جاگ جائے، اگر ان میں اصلاح پذیری کا مادہ ہو تو بروئے کار آ جائے، ہوش میں آ سکتے ہو تو آ جائے. یہ قانون جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، اور یہ سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، لیکن مختصر ترین الفاظ میں یہ سورہ سجدہ میں یا الف لام میم سجدہ جس کو کہنا چاہیے اس میں ہے، اور سورہ روم کی آیت میں بھی یہ مضمون موجود ہے. اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے ان آیات کو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب ان کرتوتوں کے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، ان کے اپنے اعمال، ان کے اپنے افعال، ان کے اپنے کرتوت، ان کی بنا پر بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، ان پر اس آیہ مبارکہ کا 100% انطباق ہوتا ہے. اب اگلا حصہ اس آیت کا یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالی انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا. یعنی ابھی یہ ایک جزوی سزا ہے، ابھی کلی سزا نہیں ہے. وہ جس آخری سزا کے مستحق ہو گئے ہیں، ابھی اس سے پہلے ان کے کچھ اعمال کا مزہ انہیں چکھا دیا جائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئے، شاید کہ وہ باز آ جائے، شاید کہ وہ توبہ کر لیں، شاید کہ وہ رجوع کر لیں، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائے. یہی مضمون سورہ سجدہ کی اس آیت کا ہے، آیت نمبر 21. وہاں یہ ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان ہوئی وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم لازماً انہیں چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا مزہ اس بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوٹ آئے. دونوں جگہ پر لعلہم یرجعون کے الفاظ آئے ہیں، شاید کہ یہ لوٹ آئے. اس کے ضمن میں ایک بات تو یہ جان لیجئے کہ ان آیات کا جو بتمام و کمال اطلاق ہے وہ ان قوموں پر ہوتا ہے کہ جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، اس لیے کہ رسولوں کی بعثت کے بعد حق و باطل میں کوئی اشتباہ نہیں رہ جاتا. کوئی شخص بھی خلوص قلب کے ساتھ شبہ میں نہیں رہ سکتا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، جب تک کہ رسول کی بعثت نہ ہو اشتباہ کا امکان رہتا ہے. لوگ شبہ میں ہو سکتے ہیں، انہیں اشتباہ لاحق ہو سکتا ہے، لیکن رسول چونکہ اللہ کی برہان بن کر آتا ہے، ایک روشن برہان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، تو وہ بینات کے ساتھ بھیجے جاتے ہیں، بھیجے جاتے تھے کہنا چاہیے، اس لیے کہ اب وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے اور آخری نبی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا رسولوں کی آمد پر ایک طرف تو دعوت کے اعتبار سے اتمام حجت ہو گیا، براہین سے دلائل سے حق کو مبرہن کر دیا گیا، مزید یہ کہ ان کی اپنی شخصیتیں، ان کی اپنی سیرتیں، ان کے اپنے کردار، وہ گویا کہ اپنی جگہ پر ایک حجت ہے، ایک دلیل ہے، ایک برہان ہے کہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. غیر نبی کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو شک و شبے سے بالا تر ہو. کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں اس سے کسی معاملے میں انسان کوئی رائے کا اختلاف، کہیں اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، غیر معصوم ہوتے ہیں، لیکن رسول نبی معصوم ہیں، ان کی سیرت، ان کے کردار روشن کتاب کے معنی. لہذا دو اعتبارات سے تو حجت قائم ہو جاتی ہے رسولوں کی آمد پر، ایک دلیل سے جو کہ اس پیغام کے حوالے سے ہے کہ جو ان کے ساتھ نازل فرمایا گیا، جو کتاب نازل فرمائی گئی، جو وحی نازل ہوئی، اس کے ذریعے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، حق و باطل جدا ہو گئے. دوسرے ان کی اپنی سیرت و کردار کے ذریعے سے اتمام حجت ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. اس میں نفسانیت کا، دنیا پرستی کا، کوئی ورلڈلی ایمبیشن جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی شائبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کے بارے میں ہمیں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، کبھی خیانت کا، بددیانتی کا تجربہ نہیں ہوا. اس اعتبار سے ایک حجت وہ ان کی اپنی شخصیت اسی رکھی ہوتی. تیسرا یہ معاملہ ہے جو اللہ کرتا ہے کہ مزید حجت قائم کرتا ہے کہ جن لوگوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہوں، جو نیند کے ماتے ہوں، مدہوش ہوں، ذرا انہیں جھنجھوڑا دی جائے. یہ غفلت کس سے ہوتی ہے؟ وہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا. جب انسان کے پاس دولت ہو، آرام سے کھانے کو مل رہا ہو، آسائشیں ہو، ایک روٹین زندگی کا چل رہا ہے، کہیں سے کوئی دھچکا اسے نہیں لگ رہا، تو آدمی رفتہ رفتہ وہ غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس غفلت سے نکالنے کے لیے، چونکانے کے لیے، ذرا جھنجھوڑنے کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی تنبیہات، چھوٹے چھوٹے عذاب، کہیں قحط آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں اور اسی قسم کی کوئی ابتلا اور آزمائش کی شکل آ گئی، تاکہ یہ جاگے، ہوش میں آئیں. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آخری اتمام حجت ہوتا ہے. اب بھی اگر نہیں جاگے، اب بھی ہوش میں نہیں آئے، یعنی یوں سمجھیے کہ اگرچہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن جو سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے تو سورج کا نکلنا نہ نکلنا برابر ہے، تو انہیں ذرا جھنجھوڑ کر جگا بھی دیا جائے. اب بھی اگر وہ سورج کو نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بصیرت جو ہے بالکل زائل ہو چکی ہے، ان کی انسانیت اب ختم ہو چکی ہے. لہذا اس کے بعد ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ پھر ان قوموں کو نیست و نابود کر دیا گیا. یہ ہے عذاب الاکبر، بڑا عذاب کہ جس کے بعد نام و نشان مٹا دیا جائے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے ڈھیر بنا کر آگ لگا دی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی اس دنیا کی صفائی کرتے رہے، یہ پرجنگ ہوتی رہی ہے اس زمین کی، کہ یہاں جو اس طرح کا گندا مواد جمع ہو جاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب بھیج کر پھر ان قوموں کے بوجھ سے اس زمین کی پیٹھ کو نجات دلا دی. اس کے لیے جو الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، کئی بار میری گفتگو میں آئے ہیں، متعدد مقامات پر مختلف طریقے سے اس کو تعبیر کیا گیا. کہیں فرمایا کالم یغنو فیہا، وہ قوم ایسے ہو گئی جیسے وہاں تھی ہی نہیں. کہیں یہ فرمایا گیا لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد تھی، کوئی بڑی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا یہ علاقہ، یہاں بھی کبھی کوئی بڑی زوردار اور زور آور قوم تھی، لیکن اب ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں رہا. یہ ہے وہ عذاب استیصال. ہمارے ہاں ایک لفظ آج کل عام ہو گیا استحصال، وہ ہے سے ہے، اس کا مادہ ہے حصول، حصل، زبردستی کسی سے کوئی چیز وصول کرنا، ایکسپیکٹ کرنا، زبردستی بالجبر، یہ استحصال ہے. استحصال کا مادہ ہے اصل، اصل کہتے ہیں جڑ کو، استحصال کے معنی کسی پودے کو جڑ سے اکھیڑ دینا. تو قوموں کا استحصال کیا ہے کہ نیست و نابود کر دی جائے، ان کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا جائے، اب ان کا کوئی وجود نہ رہے، ورنہ تو یہ ہے کہ جڑ رہ جائے گی تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی تنا برآمد ہو جائے، لیکن جس قوم کو اس طرح نیست و نابود کر دیا جائے کہ اس کا نام و نشان نہ رہے، اس کی کوئی نسل باقی نہ رہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دعا میں آتا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پروردگار اب تو ان کا خمیر اتنا بگڑ چکا ہے کہ نہ صرف ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کوئی امید نہیں رہی. ان کے اندر اس درجے جو ہے فساد ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے، لہذا اب ان کو تو جڑ سے اچھے ہیں، ان کو ختم کر دیں، ان کے بوجھ سے زمین دھرتی کی اس پیٹھ کو نجات دلا دیں۔ اس عذاب اکبر سے قبل معاملہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا، یہ ہے در حقیقت ان دونوں آیات میں جو اصل مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اب آج میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسی سچویشن تو اب دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گی کہ کسی قوم کو، کسی امت کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے۔ یہ تو قیامت کے وقت پوری نوع انسانی کا جو ہوگا معاملہ وہ تو ہوگا، لیکن چونکہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں، لہذا یہ معاملہ جو ہے خاص، جو کہ رسولوں کی بعثت کے ساتھ، جس کو خاص طور پر سورہ بنی اسرائیل میں بیان بھی فرمایا گیا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اس قسم کا عذاب ہم کبھی نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسولوں کو مبعوث نہ کر دیں، آخری حجت جب تک کہ ہم قائم نہ کر دیں، اس وقت تک یہ عذاب استیصال جو ہے قوموں کے اوپر نہیں بھیجا گیا۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اس میں ایک استثناء ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ آئندہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا، ایک استثناء ہے۔ وہ استثناء کیا ہے؟ وہ در حقیقت ماضی ہی کے باقیات السیئات ہیں، وہ معاملہ یہود کا ہے، قیامت سے پہلے اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ ججمنٹ تو پہلے پاس ہو چکا ہے، صرف ایگزیکیوشن باقی ہے، کیونکہ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے حضرت مسیح علیہ السلام، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے آخری درجے میں حجت قائم کر دی، وہ ان کو معجزے عطا کر دیے گئے کہ جن سے بڑے معجزے کا، حسی معجزہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، جو انسان اپنے حواس سے محسوس کر سکے، اس زمن میں اس سے بڑا معجزہ کوئی ممکن نہیں کہ ایک پرندہ جو ہے گارے سے بنایا، اس نے پھونک ماری ووٹتا ہوا پرندہ بن گیا، ایک مردہ لاش ہے اسے کہا قم بسم اللہ وہ کھڑا ہوا، احیاء موتا اور خلق حیات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی افعال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ظہور بھی حضرت مسیح کے ہاتھوں کرا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسی معجزات، اس سے بڑا معجزہ صرف یہ قرآن ہے، یہ معنوی معجزہ ہے، حسی نہیں ہے، یہ تو اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، یہ اس کے اعتبار سے معجزہ ہے، ورنہ حسی اعتبار سے معجزہ نہیں ہے۔ یہ حسی معجزات جو ہے آخری وہ ہو سکتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے گئے، جب ان پر آخری حجت قائم ہو گئی تو اب گویا کہ وہ مستحق عذاب ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، وہ ان کا ابھی انتقال نہیں ہوا ہے، تبھی موت ان پر وارد نہیں ہوئی، وہ ابھی زندہ ہے اور وہی واپس آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ کوئی نئی رسالت نہیں ہوگی، بلکہ صرف وہ اپنے حصے کا کام جو ہے اس کو آخری مرحلے پر پہنچانے کے لیے واپس ان کا نزول ہوگا، اور اس قوم کی ہلاکت انہی کے اپنے ہاتھوں ہوگی، جیسے کہ ہر قوم جو ہے اس کے رسول جو بھیجے گئے اس کی طرف ان کے سامنے ہلاک کی گئی، اسی طریقے سے ان پر بھی نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح کے سامنے بلکہ حضرت مسیح کے ہاتھوں ان کا آخری جو ہے معاملہ، ان کی آخری سزا جو ہے اس کی تعمیل اور تنفیذ جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اور یہود کے علاوہ کسی اور قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اب جو معاملہ کسی مسلمان امت کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہم ایک مسلمان قوم ہیں، بہرحال چاہے بے عملی ہے، بد عملی ہے، اخلاق اور کردار کا بحران ہے، لیکن یہ کہ زبانی کلامی توحید کے ماننے والے ہیں، زبانی کلامی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی امت میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، تو ایک مسلمان قوم پر جو عذاب آتا ہے اس کی صورت کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے لیے مثال میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ اہم واقعہ، اور اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے یہ بات، میں نے کئی مرتبہ یہ بطور کلیے کے ایک اصول کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اہم چیزیں قرآن مجید میں دو مرتبہ ضرور آتی ہیں، چنانچہ یہ واقعہ بھی اجمالاً سورہ بقرہ میں آیا ہے، تفصیلاً یہاں سورہ آراف میں آیا ہے۔ مصحف کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ سورہ بقرہ پہلے ہے، سورہ آراف بعد میں، ترتیب نزولی میں سورہ آراف پہلے ہے، سورہ بقرہ بعد میں ہے، یہ مکی ہے وہ مدنی ہے، تو تفصیلاً چونکہ یہاں واقعہ آ چکا تھا لہذا سورہ بقرہ میں صرف اس کا اجمالی اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، دو آیتیں ہیں وہاں، کہ ہم تم خوب جانتے ہو، یہود سے خطاب ہے، تم اپنی قوم اور اپنی نسل کے اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہو، ان لوگوں کو خوب جانتے ہو کہ جنہوں نے سبت کے قانون کے اندر خلاف ورزی کی اور زیادتی کی، اس قانون کا مذاق اڑایا، اسے ہیلا اور بہانے کا تختہ مشق بنایا تو پھر ہم نے انہیں سزا دی اور ہم نے کہہ دیا ہمارا یہ امر ہو گیا, ہمارا یہ حکم جو ہے صادر ہو گیا کہ اب بندر بن جاؤ, ذلیل بندر. اور ہم نے اس واقعے کو ایک نشان عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے سامنے اس وقت موجود تھے, ان کے معاشرین اور بعد والوں کے لیے بھی, اور جن میں تقویٰ کی کوئی رمق ہے ان کے لیے موعظہ, ان کے لیے نصیحت, ان کے لیے جو غلط روش پر خود بھی کاربند ہے ان کے لیے نشان عبرت, اور جن لوگوں کے لیے جن میں کوئی تقویٰ کی روش کوئی رمق ہے ان کے لیے موعظہ نصیحت اور سبق آموزی کا ایک سامان. تو سورہ بقرہ میں تو ان دو آیات میں ہے, لیکن یہاں اصل میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ واقعہ اس اعتبار سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ایک تو یہ عذاب پوری بنی اسرائیل قوم پر نہیں آیا تھا, جزوًا آیا تھا ان کے ایک علاقے میں بسنے والے لوگوں پر. دوسرے یہ کہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تھا, بغیر کسی نبی یا رسول کے بعثت کے یہ عذاب آیا. تو معلوم ہوا کہ کسی مسلمان امت پر اس نوع کے عذاب آ سکتے ہیں, اور اس نوع کے لیے جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ ہماری تاریخ میں بھی مثالیں موجود ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہسپانیہ میں ہوا وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اسی قسم کی چیز ہے جیسی کہ سابقہ رسولوں کی امتوں کے اوپر عذاب کی نوعیت آئی. کالم یغلو فیہا, ایسے ہو گیا جیسے وہاں تھے ہی نہیں. یہ تو ہمارے آنکھوں سامنے کا واقعہ ہے, تاریخ کی ایک حقیقت ہے. 800 برس تک حکومت کے بعد, یوں سمجھیے کہ 712 عیسوی کے اندر وہاں داخلہ ہوا ہے, اور 1492 میں آخری جو ہے جس کو سقوط غرناطہ کہتے ہیں, یہ 1492, تو تقریباً 800 برس بن جاتے ہیں, یا کم سے کم 750 برس. 800 برس تک. اور ذرا نوٹ کیجئے کہ ہمارے ہاں لفظ اسپین مشہور ہو گیا, یہ صرف اسپین نہیں تھا بلکہ جسے کہتے ہیں آئبیرین پیننسولا, وہ پورا جزیرہ نما جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا. ایک وقت میں مسلمان پیش قدمی کرتے ہوئے این فرانس کے قلب تک جا پہنچے, یہاں تک یہ دی آن سلاٹ تھی. باقی یہ پورا جزیرہ نما جو ہے, اس میں پرتگال وغیرہ یہ دوسرے ممالک جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بھی شامل تھے. اور یہ کتنی زوردار قومیں ہیں ذرا اس کا تصور کیجئے. یہ قومیں جو ہیں اتنی زوردار تھیں کہ جب مسلمانوں کے اس حکومت کا خاتمہ ہوا اور یہ ابھری ہیں تو یہی قومیں ہیں جنہوں نے جا کے آباد کیا ہے امریکہ کو. وہاں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں یہی ہسپانوی آباد ہیں. انہوں نے ہی عیسائیت کو پہنچایا ہے اس ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر, اور خاص طور پہ جنوبی امریکہ تو پورا کا پورا جو ہے وہ تقریباً انہی لوگوں سے آباد ہے, اور وسطی امریکہ جو ہے میکسیکو وغیرہ کا علاقہ, اور یو ایس اے کے بھی جنوبی علاقوں میں آپ کو بے شمار ملیں گے ہسپانوی لوگ. پھر یہی وہ قوم ہے, اسی علاقے کے لوگ ہیں. واسکو ڈی گاما انہی میں سے تھا کہ جس نے یہ راستہ تلاش کیا ہے, اور جس سے کہ پھر وہ ویسٹرن امپیریلزم کا سیلاب جو ہے وہ مشرق کی طرف آیا ہے, اور تمام یہ جزائر شرق الہند اور یہ انڈونیشیا اور ملائیشیا اور ہندوستان اس کے لیے راستہ اس نے تلاش کیا تھا. تو یہ قومیں جو ہے ایک وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا پورچوگیز نے کہ ہم مکے اور مدینے کے اوپر بھی حملہ کریں گے, اور یہ پہنچ گئے تھے جزیرہ نمایاں عرب کے جنوبی ساحل تک, یمن تک. لیکن اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت رہی ہے تاریخ میں کہ اپنے اس گھر کو اللہ نے ہر صورت میں بچایا ہے, جیسے کہ ابرہا سے بچایا, الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم قوما ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف معقول. تو جس طرح معجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, اس کے تاریخی جو ہے اگر تفصیلات میں جایا جائے تو محسوس ہوگا کہ شاید ایسا ہی کوئی معجزہ ہوا ہو, ورنہ وہ لوگ چل گئے تھے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے. کیونکہ وہاں بھی تو معاملہ یہی تھا کہ وہ تقریباً 800 برس, یا جب اسے راؤنڈ فگر کہیں گے تو کہنے میں 1000 برس ہی آ جائے گا, کہ 1000 برس تک مسلمانوں کے محکوم رہے تھے. تو اب انتقام لینے کا جو ان کے اندر ایک مادہ تھا وہ اس حد تک تھا کہ وہ اصل مرکز جو ہے مسلمانوں کا اس پر بھی ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے. تفصیل جو ہے وہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہے, نہ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ وہاں کس طور سے پھر بچت ہوئی ہے. بہرحال یہ قومیں ذرا تصور کیجئے کہ جن میں اتنی جان تھی, جن میں اتنی قوت تھی, ان قوموں پر مسلمانوں نے حکومت کی اور 800 برس تک حکومت کی. لیکن ہوا کیا تھا کہ وہاں بھی وہی بلکنائزیشن ہوئی, 14 یا 15 چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی. جب وہ مرکزیت ختم ہو گئی ایک طاقت ایک مرکز کے ساتھ, تو ظاہر بات ہے کہ پھر بہت آسان کام تھا ایک ایک کر کے اس کو نگل لینا. جو یورپی جو طاقتیں تھیں عیسائی قوتیں, ان کے لیے بڑا آسان تھا, اس لیے کہ جب 14 یا 15 ہوگی تو ان کی آپس کی چپل کش ہوگی, اور اس آپس کی چپل کش سے فائدہ اٹھانا دشمن کے لیے بہت آسان ہے. تو یہ بلکنائزیشن کا لفظ اس کو نوٹ کیجئے, اس لیے کہ میری بعض تحریروں میں ان مضامین میں, اور اسی طریقے سے جو استحکام پاکستان نامی میری کتاب ہے اس میں یہ لفظ بار بار آتا ہے. اور جو مغربی تجزیے ہوتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اس میں یہ لفظ آتا ہے کہ پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن، کہ اب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے تقریباً قریب پہنچ چکا ہے، وہ اس سرحد پر پہنچ چکا ہے کہ اب آگے اس کی سالمیت اور یکجہتی اور اس کا ایک ملک کی حیثیت سے باقی رہنا ممکن نظر نہیں آ رہا، بحال نظر آ رہا ہے. یہ بات جو ہے یہ دنیا میں کہی جا رہی ہے. میں نے وہ جملے جو ہے نقل کیے ہیں کہ پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. آپ 40 برس گزر جانے کے باوجود پاکستان جو ہے آج بھی اپنے تشخص کی تلاش میں ہے کہ ہم ہیں تو کیوں ہیں، یہ ملک ہے تو کیوں ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. یہ در حقیقت یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. کسی قوم کی جب آخری ہلاکت کا وقت آتا ہے تو یہی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. انسان جو ہے خود اپنے تشخص کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہم تو فانی جیتے جی وہ میت ہیں، بے گور و کفن غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. آج خاص طور پر جن کو آپ اردو بولنے والوں کو ایک قومیت تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ تو زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر آئے تھے یہاں پاکستان، لیکن آج پاکستان میں ہمارے تشخص کو کوئی تسلیم بھی کرنے کو تیار نہیں. یہاں تو جہاں قومیتوں کا نام آتا ہے تو 4 قومیتیں ہیں، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، باقی 5ویں تو کسی قومیت کا وجود ہی نہیں. یہ جو اس وقت سب سے زیادہ خوفناک صورت بن چکی ہے اور مہاجرین کے اندر جو شدید ایک رد عمل پیدا ہو چکا ہے اور ان کی نوجوان نسل تنگ آمد بجنگ آمد ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کے اندر ایک جذبہ جو ہے منفی جذبات کا پیدا ہو جانا وہ بالکل فطری بات ہے. یہ در حقیقت اس پوری صورتحال کا نقطۂ عروج، اس کا کلائمیکس ہے. اس کو یوں نہ سمجھیے کہ یہ کوئی علیحدہ آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ان واقعات کا بہاؤ ہے اور جس پر یہ آگے بڑھے اس کا یہی نتیجہ ہے. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا ذرا بات دور نکل گئی، کہ مسلمان قوموں پر جو عذاب آتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ کہ کلی نہیں جزوی، جیسے کہ اسپین پر آیا، جیسے کہ 15 سال پہلے ہم پر آیا مشرقی پاکستان میں، اور مختلف قوموں پر آیا. یہ روسی ترکستان یہ اسلامی تہذیب کا مسلم تمدن کا سب سے بڑا گہوارہ تھا. یہی جگہ ہے جہاں سے امام بخاری نکلے، یہی جگہ ہے جہاں ترمذی ہے، یہاں سے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے فقہا سب اس علاقے سے. ماوراء النہر کا علاقہ انتہائی یوں سمجھیے کہ مردم خیز علاقہ، عظیم ترین شخصیتیں پیدا کرنے والا علاقہ. لیکن یہ کہ وہاں کیا ہوا، جو عذاب آیا ہے جس طور سے وہ آپ کو معلوم ہے، آج افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، وہی عذاب خدابندی کا ظہور جو ہے، وہ شکلیں تو ضرور اس کی بدل جاتی ہے، کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ ہے تو وہی. جو لوگ پس پردہ دیکھ سکتے ہوں، ظاہری ایونٹس کو دیکھیں گے تو ان میں فرق و تفاوت نظر آئے گا. اگر ان کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو دیکھیں گے تو معلوم ہے سبب تو وہی ہے، پھوڑا چاہے یہاں نکل آیا چاہے پاؤں میں نکل آیا، اصل میں فساد خون تو وہی ہے، وہی خون ہے کہ جو پورے جسم میں گردش کر رہا ہے، اس سے تھوڑا پھلکی کسی جگہ نکلی ہے تو اس کی کوئی اور شکل ہے، کسی اور جگہ پر آ گئی ہے تو اس کی تکلیف کی شدت جو ہے مختلف ہے، لیکن یہ کہ مرض ایک ہی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ کلی نہیں جزوی ہلاکت، دوسرے بغیر نبیوں کی بعثت اور رسول کی بعثت کے عذاب. یہ دونوں شکلیں مسلمان امتوں پر ہوئی ہیں، جن میں سے ایک مثال یہ ہے. فرمایا گیا وَاسْأَلْهُمْ، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، کیونکہ سورہ اعراف کے حصے میں بحث و تمہیز کہنا چاہیے کا آغاز ہو گیا ہے اہل کتاب کے ساتھ. سورہ اعراف جو ہے یہ مکی صورتوں کے بالکل یوں سمجھیے کہ اس گروپ میں ہے کہ جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، مکی دور کے آخری زمانے میں، آخری حصے میں. اور اس دور میں اہل کتاب کے ساتھ چونکہ حضور کی دعوت کا چرچا پھیل گیا تھا مکے سے باہر، تو مدینے میں 2-3 مضبوط قبائل جو ہیں، بڑے زوردار قبائل یہود کے آباد تھے، تو وہاں چہرے گوئی شروع ہو چکی تھی. وہاں سے اب کچھ سکھلاپ کر یہاں پر بھیجا جا رہا تھا لوگوں کو، اور انہیں ایک اندیشہ ہو گیا تھا. تو اس کی ایک بحث و تمہیز کی صورت جو ہے سورہ کہف میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، کہ وہ سوالات جو انہوں نے کیے امتحاناً سکھائے قریش مکہ کو کہ ذرا ان سے پوچھو جو تمہارے ہاں نبوت کے مدعی ہیں، ذرا ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، پتہ چل جائے گا، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. ان سے پوچھو ذرا کہ ذوالقرنین کون تھے، ان سے پوچھو روح کسے کہتے ہیں، روح کیا ہے. اب یہ سوالات جو ہیں وہاں سے آ رہے تھے، اگرچہ یہ صورتیں مکی دور کی ہیں. اسی طرح کی بحث و تمہیس میں ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور سے فرمائی جا رہی کہ آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے، انہیں یاد دلائیے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ذرا پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، آباد تھی ساحل سمندر پر. یہ جو واقعہ ہے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تفصیل سے، تورات میں اس کا ذکر نہیں ہے، ویسے بھی یہ کہ تورات جو ہے جو اصل تورات ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور یہ اس کے بہت بعد کا واقعہ ہے اور دوسرے نبیوں کے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس بستی کی طرف کوئی نبی نہیں بھیجا گیا, ورنہ جو دوسرے انبیاء کے صحیفے تورات میں شامل ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, اگر کسی نبی کو یہاں بھیجا گیا ہوتا تو اس کا ذکر جو ہے وہ انبیاء کے صحیفوں میں موجود ہوتا. لیکن ایک واقعے کی حیثیت سے یہ بنی اسرائیل میں معروف اور مشہور واقعہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اس انداز میں قرآن نے کہا, کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, وہ اس کی تردید نہیں کر سکے. اسی لیے سورہ بقرہ کے الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے وہ کیا ہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, تمہیں خوب معلوم ہے, تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو تم میں سے تھے, بنی اسرائیل میں سے تھے, جنہوں نے سبت کے قانون میں زیادتی کی تھی, اس کا استہزاء کیا تھا, اس کا تمسخر کیا تھا. تو یہاں بھی فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. گمان غالب یہ ہے مسلمان مفسرین کا کہ یہ واقعہ ایلات کی بندرگاہ میں پیش آیا ہے. یہ ایلات اس اعتبار سے اس زمانے میں بہت مشہور ہو گئی تھی بندرگاہ کہ یہیں سے سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی. یہ یوں سمجھیے کہ اسرائیل کا جو خنجر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نقشے میں, اس کی حیثیت خنجر کسی ہے, درمیان میں دستہ آتا ہے, اوپر ذرا اس کی ایک موٹی سی ایک گھنڈی ہے اور پھر وہ بالکل تکون خنجر کے مانند ہے. اور واقعہ یہ کہ خنجر ہی کی طرح وہ عالم عرب کے سینے میں پیوست ہے. اس کی جو ٹپ ہے نیچے کی وہاں یہ بندرگاہ ہے. وہ در حقیقت جو بحر قلزم جو ہے ریڈ سی جو اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا, دو خلیجیں ہیں, ایک خلیج سویس جس سے نہر سویس جو ہے شروع ہو کر اور وہ میڈیٹرینین تک جاتی ہے, دوسری خلیج عقبہ ہے, دی گلف آف عقبہ. اس عقبہ کی جو گلف ہے اس کی ٹپ ہے, ادھر سے جو اسرائیل کا ملک آ رہا ہے اس کی ٹپ ہے. یہ دونوں نوکیں جہاں ملتی ہیں یہ ہے ایلات. اس کے داہنی طرف یعنی مشرق میں یہ علاقہ ہے مدین کا جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے تھے, اور اس کے بائیں طرف یہ صحرائے سینا ہے جس میں کوہ طور واقع ہوا ہے. تو طور اور مدین کے درمیان عام طور پر مفسرین لکھتے ہیں اس کو کہ یہ جگہ ہے ایلات کی بندرگاہ. اور اصل میں ہوا کیا تھا کہ صدر ناصر نے اس کا بلاکیٹ کر دیا تھا اسرائیل کے لیے, چونکہ یہی اس وقت سارا جو ہے ادھر سے اس کے لیے سپلائی کا راستہ جو تھا اس ریڈ سی سے ہو کر اور خلیج عقبہ سے ہو کر. تو وہ جب بند ہو گیا تو پھر پوری قوت کے ساتھ اسرائیل نے ریٹیلیٹ کیا ہے. وہ ہماری تاریخ کے جو ہے بدنما داغ ان میں سے ایک داغ ہے, دادا خاہی داستن گرداغ ہائے سینہ را, اس کے لیے یاد کبھی کبھی کر لینا چاہیے کہ انسان جو ہے ان واقعات کو یاد کرتا رہے کہ بدترین شکست اس صدی میں جو مسلمانوں کو اس کے بعد جو پہلے ہوا تھا, پہلی جنگ عظیم کے بعد جو حصے بکھرے ہوئے, بلکہ نائزیشن ہوئی پورے مسلم ورلڈ کی, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہ شام علیحدہ ملک بن گیا اور یہ فلسطین علیحدہ ملک بن گیا اور جارڈن علیحدہ ملک بن گیا, مصر علیحدہ ملک بن گیا, عراق علیحدہ ملک بن گیا, یہ بلکہ نائزیشن ہوئی تھی عالم عرب کی. ورنہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی سلطنت عثمانیہ کے جز تھے. یہ آٹومان امپائر, دی گریٹ آٹومان امپائر, عظیم سلطنت عثمانیہ, پورا شمالی افریقہ, یہ الجزائر اور یہ تیونس اور لیبیا اور مصر, یہ سارا کا سارا, اور یہ مغربی ایشیا جو ہے, یہ شام اور فلسطین اور جارڈن اور عراق اور پھر سارا حجاز, یہ مکہ مکرمہ, یہ سارا علاقہ کیا تھا؟ یہ تو دی گریٹ آٹومان امپائر, ایک مملکت. لیکن یہ کہ اس صدی کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کی بلکنائزیشن ہو گئی, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور آپس میں اس کو بانٹ لیا گیا. اس کے بعد جو سب سے بڑا حادثہ ہوا ہے وہ سن 67 کی جنگ تھی, جس میں انتہائی ایک یعنی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے اور بہت ہی بڑا کلنک کا ٹیکا دول عرب کے ماتھے پر لگا ہے. ہم پر اسی طرح کا معاملہ 71 کا ہو گیا, اور اس اعتبار سے عرب اور عجم, عربی اقوام ہے مسلمان یا عجمی اقوام ہے مسلمان, عرب جو نان عرب مسلم نیشن, ان کا دونوں کا حساب جو ہے برابر ہو گیا کہ اس حصے میں, اس صدی کے دونوں کے حصے میں ایک ایک نہایت ذلت آمیز شکست آ گئی. عذاب خداوندی کا یہ حساب جو ہے برابر ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اس ایلات کی بندرگاہ میں یہ قوم آباد تھی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش دیکھیے, ان کے ہاں سبت کا قانون جو ہے وہ بہت سخت ہے. اصل میں تو جمعہ ہی ان کو بھی عطا کیا گیا تھا جیسے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اصل دن جو ہے ہفتے کے دنوں میں سے جو محترم ہے اور جس کے لیے کہ خاص فضیلت آئی ہے وہ جمعہ کا دن ہے. لیکن یہ کہ یہود نے اپنی وہ ندرت پسندی یا بدعت پسندی جو ہے اس کی وجہ سے جمعہ کو چھوڑ کر ہفتے کا دن اختیار کیا, اللہ نے وہی ان کے لیے مقرر کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا پر آتے ہو تو چلو وہ ادنا ہی تم لوگ. لیکن یہ کہ اس کا قانون بڑا سخت تھا. وہ قانون ہمارے ہاں اب بہت ہی نرمی کے ساتھ اور بہت مختصر صورت میں اب بھی ناقص ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام مطلق ہے. کوئی کام آپ کتنا ہی صحیح کر رہے ہو، جائز کاروبار ہے، جائز لین دین ہے، لیکن وہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کا وقت جو ہے یہ خاص. اس میں فرما دیا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو یہ ہمارے ہاں تو بڑا تھوڑا سا وقفہ رہ گیا، اور پھر بیان بھی فرما دیا کہ جب نماز ادا ہو چکے تو تمہیں اجازت ہے منتشر ہو جاؤ. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، کاروبار کرو، دکانیں کھولو، جتا ہو کرو، اجازت ہے. لیکن یہود کی اس شریعت کے اندر پورا یوم السبت جو ہے وہ اس کا حکم یہی تھا جو ہمارے ہاں جمعے کی تھوڑی سی ساعت کا ہے. کوئی کاروبار دنیاوی مطلق نہیں ہو سکتا، کوئی کاروبار، کوئی معیشت کا کی کوشش، بلکہ یہ دن جو ہے یہ ہفتے کے سات دنوں میں سے ایک دن خالص کر لو اللہ کی یاد، ذکر اللہ، جو تورات ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس کی تلاوت کرو، اس کی تعلیم و تعلم ہو، پڑھو اور سیکھو اور سکھاؤ، اس کام کے لیے ایک دن وقت کر لو ہفتے کا. اصل میں ہمارے ہاں یہ تصور جو بھی چلا آ رہا ہے، بعد میں وہ ویکینڈ کا تصور آرام کا بن گیا. یہ شریعت جو ہے ایک ہی ہے، شریعت موسوی کے بعد شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، مزاج کے اعتبار سے، اپنے منبع اور مصدر کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے. تو اس میں کوئی آرام کا تصور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک دن کو خاص کر لیا جائے کہ ذرا معمولات سے ہٹ کر اب اس میں متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. فیضا فرق کا فنسب و الا ربے کا فرغب، یہ بھی ایک رغبت ہے تمہاری اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا دن ہے، یہ آرام کا دن نہیں. اس کے لیے ذکر، اس کے لیے جو بھی عبادت ہے، نوافل ہے، تلاوت ہے، یہ دن اس کے لیے خالص کر لینا چاہیے. اور یہی در حقیقت اپنی حکمت کے اعتبار سے جمعے کا یہی معاملہ ہونا چاہیے، اگرچہ قانونی سطح پر اس کو اس درجے میں سخت نہیں رکھا گیا، لیکن مطلوب یہی ہے. اور میں نے کئی مرتبہ اپنے جمعے کی تقاریر میں عرض کیا ہے کہ میں نے خود اپنے بچپن میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. سرسا ایک قصبہ ہے ضلع حصار میں، اب وہ ہریانہ اسٹیٹ جو ہے اس کا ایک قصبہ ہے، اب اس کا کیا حال ہے ہمیں نہیں معلوم. تو میرا بالکل ابتدائی بچپن جو ہے کچھ وہاں گزرا ہے، اور میں نے اسی کی ایک مسجد میں میں نے الف با تا پڑھنے کا آغاز کیا ہے. اس مسجد کا تصور اب بھی کبھی کبھی مجھے آتا ہے، خواب میں بھی وہ مسجد آتی ہے. بہرحال اس مسجد کا یہ منظر مجھے یاد ہے کہ جمعے کے روز صبح ہی سے آس پاس وہاں ایک قوم آباد ہے، ارائی ہے قوم، اصل وہ سفید لباس پہن کر بڑے عمدہ، ان کے وہ پگڑیاں، سفید براق، اونٹوں پر بیٹھ کر وہ لوگ آتے تھے جوک پر جوک، قافلے کے قافلے چلے آ رہے. اور اس مسجد کے اندر صبح ہی سے ایسا سما ہوتا تھا کہ جیسے عید ہے، اور کوئی وہاں ہلکا بنا ہوا ہے، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو اس زمانے میں تھے نہیں، کوئی وہاں کھڑا ہوا آواز کہہ رہا ہے، کوئی کسی نے کوئی اور ہلکا بنا لیا، کہیں درس قرآن ہو رہا ہے، کہیں حدیث بیان ہو رہی ہے، مختلف جو ہے، کہیں کوئی گوشے کے اندر کوئی شخص علیحدہ ہی اپنا تلاوت کے اندر یا نوافل کے اندر مشغول ہے. تو تقریباً صبح ہی سے، جس کو چاش کا وقت کہنا چاہیے، یہ منظر وہاں جمعے کے دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بس جمعے کی نماز ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ قافلے جو ہے، کیونکہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، یہ جو ایک مسئلہ کہ حنفی کا ایک بڑا سخت مسئلہ ہے یہ، اگرچہ اب اس پر کوئی بھی کاربند نہیں رہا، پہلے تو اس پر مارکے ہوتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ہر مولوی کو کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے، اور جمعہ ہی تو اس کا دن ہے جس میں کہ وہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، ان کے ساتھ رسوخ قائم ہوتا ہے، لہذا چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، دیہات میں ہو رہا ہے، وہ مرکزیت کا جو تصور ہے بالکل ختم ہو چکا، شہروں میں ختم ہو چکا، ایک گلی میں تین مسجدیں تھیں، تینوں میں جمعہ ہو رہا ہے. تو وہ جمعے میں اور عام نمازوں میں کوئی فرق نہیں رہا. اصل میں جو شریعت کا جو ایک تقاضا ہے، جو اس کا رخ ہے، وہ تو یہ ہے کہ اس کی ایک جامعیت، اس کی ایک مرکزیت کا ظہور ہو. مسجد جامع جو ہے وہ مسجد جامع نظر آئے. چند سال پہلے جب انڈیا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں یہ تھوڑا سا منظر میں نے دیکھا کہ چند دن میں بامبے میں ٹھہرا تھا تو وہاں میں نے کئی مسجدوں میں جمعے کے دن تالے پڑے دیکھے. معلوم ہوا کہ یہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، اور بڑی مسجد جو ہے، بہت مرکزی مسجد ہے، وہیں پر اب جمعے کے لیے لوگ جو ہے سب جائیں گے. تو وہ ایک مرکزیت کا احساس مجھے بامبے میں ہوا، باقی اور کہیں یہ اب احساس جو ہے باقی نہیں رہا. پاکستان میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسجد بھی رہ گئی ہو ایسی کہ جس میں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو، واللہ عالم. بہرحال ان کے ہاں یہ سختی جو تھی، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا شروع کر دیا. ان کا پیشہ کیا تھا؟ ماہی گیری. معلوم یہ ہو گیا ان مچھلیوں کو بھی اللہ نے آخر حص عطا فرمائی ہے، حیوانات کو بھی. انہیں محسوس ہو گیا کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، لہذا وہ غول کے غول ان کے چلے آ رہے ہیں، ساحل کے قریب اٹکیلیاں کر رہی ہیں، غوطے لگا رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، ساحل کے قریب کبھی آپ نے دیکھا ہو تو مچھلیاں شغل بھی کرتی ہیں، اس طریقے سے ایک تیر کے مانند نکلیں گی اور پھر وہ چھلانگ لگا کر چلی جائیں گی، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پر، وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اب یہ بےچارے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ اب جب اگلے دن ہے، اتوار کا دن آیا تو مچھلیاں غائب۔ یہ جو امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہو گیا، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اس سے یہ کہ اب کچھ لوگ تو صابر رہے، اپنے اس حکم کے اوپر کاربند رہے، کچھ لوگوں نے رفتہ رفتہ اس میں ہیلے بہانے کی شکل شروع کی۔ ہیلا بہانہ کیا کیا کہ ہفتے کے روز مچھلی تو نہیں پکڑیں گے ہم، وہ تو حرام ہے، لیکن یہ کریں گے کہ ذرا کچھ گڑھے کھود کر ساحل کے قریب سمندر کا پانی اس میں لے آئیں گے، سمندر کا پانی آئے گا مچھلیاں بھی آ جائیں گی، پھر ہم وہ اس کا جو منہ ہے وہ بند کر دیں گے، پھر جا کر اتوار کی صبح کو ہم مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ روح جو ہے اس حکم کی وہ تو ختم۔ تمہیں اگر کاروبار سے منع کیا گیا تھا تو اس لیے کہ ذکر اللہ میں لگو، اللہ کو یاد کرو، تلاوت کرو، تمہاری انابت اور رجوع جو ہے بالکل لیا اللہ کی طرف ہو جائے، تو تم نے کیا تو وہی کہ پھاوڑے ہاتھ میں کشتیاں ہیں لگے ہوئے ہو۔ بحث یہ بات کہ مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا اس دن اور مچھلی کو نہیں پکڑا، تو اس سے شریعت کا حکم پر تو عمل نہیں ہوا، لیکن یہ اصل میں وہ مرض ہے کہ جو مسلمان قوموں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں لیکن اگر کبھی تجزیہ کریں گے، بین ہی یہی کام ہم لوگ کرتے ہیں، ہم نے دین کے ساتھ یہی ہیلے بہانے شروع کیے، اسی طریقے سے شریعت کی روح جو ہے اس کو مجروح کر کے۔ اب مثال میں نے کئی دفعہ دی ہے، کتنی سادہ سی مثال ہے، نکاح ہوتا ہے، بارات والے جو ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ چھوارے لے کر آتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، گویا کہ لڑکے والے کی طرف سے چھوارا تقسیم ہوا، اور پھر مرغ پلاؤ کھاتے ہیں لڑکی والے کی طرف سے۔ خدا کے بندو، اگر وہ مرغ پلاؤ تمہیں کھلا سکتا تھا تو کیا چھوارے تقسیم نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن تماشا کیا ہے؟ تماشا یہی ہے کہ جو اصل دینی روایت ہے کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہ آئے، لڑکی والے پر شریعت کا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے کہ لڑکی والے پر کوئی بار نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، سارا بوجھ لڑکا برداشت کرے، وہ اپنا گھر آباد کر رہا ہے، اس کے لیے ہے ساری ذمہ داری، آئندہ بھی اسی کو بوجھ اٹھانا ہے، اب بھی سارا بوجھ وہ اٹھانا۔ عرب میں اب تک یہ رواج موجود ہے کہ وہ اگرچہ لڑکی والے کے ہاں کوئی فیسٹ کا دعوت کا اہتمام کرتے ہیں لیکن اس کا سارا خرچہ لڑکے والے پر برداشت کریں گے، لڑکا برداشت کرے گا، لڑکی والا نہیں۔ یہ ہے ان کے ہاں اب بھی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ وہ چھوارے والی رسم تو موجود ہے، اس کو تو بہرحال وہ نکاح خان کو بھی پیسہ دے گا لڑکے والا ہی، وہ 100 روپے ہو، 200 روپے ہو، لڑکے والے کے، لڑکی والے کے ذمے نہیں، لیکن دعوت کا اہتمام جس میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں وہ لڑکی والا کر رہا ہے۔ تو اصل مقصد جو تھا وہ تو مطلب، لیکن کوئی نہ کوئی چیز اوپر سے، جیسے کہ دیمک اندر سے لکڑی کو چٹ کر جاتی ہے، اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا باریک سا ونیئر چھوڑ دیتی ہے، اس میں بھی یہ سمجھ رکھی ہے کہ اگر میں نے اس کو بھی ختم کیا تو پکڑی جاؤں گی فوراً، لہذا یہ تھوڑی سی اوپر سطح کو چھوڑ کر اندر ہی اندر مجھے چلنا ہے تاکہ میں پکڑی نہ جاؤں۔ یہ انداز ہے کہ جو شریعت کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سبت کے قانون میں دست درازی کر رہے تھے، توڑ رہے تھے۔ اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جبکہ ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں سبت کے دن، جس دن سبت ہوتا تھا، ساحل پر وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ خوب مچھلیاں جو ہے اٹکیلیاں کر رہی ہیں، اور ایک لفظ آیا شرعن، آتی بھی کیسے تھی، یہ اصل میں شارعہ کی جمع ہے شرعہ، شارعہ کہتے ہیں نیزے کو، نیزے کو عام طور پر اس طرح تھاما جاتا ہے کہ اس کی جو انی ہوتی ہے، پھل جو ہے اس کا، وہ ذرا اٹھا ہوا ہوتا ہے یوں اس رخ کے ساتھ۔ تو مچھلی بھی جب سطح پر تیرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے سر کو اوپر رکھتی ہے، تو گویا کہ وہی زاویہ جو ایک نیزے کا ہوتا ہے وہی زاویہ مچھلی کا بنتا ہے سطح سمندر پر، سطح پانی کی سطح پر، اور پھر جب وہ چھلانگ لگاتی ہے تو وہ بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جیسے نیزا جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو سرعن، اب وہ آتی تھی ہفتے کے دن وہ نیزوں کی طرح سر سر اٹھائے ہوئے اوپر آرام سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی اور چھلانگیں لگاتی ہوئی۔ وہ یوم لا یثبتون لا تاتیہم، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا وہ آتی نہیں تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفتکون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا، ہم انہیں آزماتے تھے ان کے کچھ فسق کی وجہ سے، کچھ ان کے ہاں خرابی پیدا ہوئی ہوگی، اللہ نے مزید امتحان لے لیا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ آزمائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو خباثت اندر ہے ظاہر ہو جائے، وہ اندر چھپی کیوں رہے، ظاہر ہو تاکہ پھر پکڑ آئے، پھر وہ کاگنیزیبل اوفنس بن جائے۔ جب تک اندر ہی اندر رہتی ہے خباثت تو اس کے اوپر جو ہے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، قانون اس کے اوپر جو ہے ہاتھ نہیں ڈال سکتا،
لیکن جب وہ خباثت باہر آ جائے تو پھر وہ کاگنیزیبل آفنس ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پکڑ ہوگی، سرزنش ہوگی، سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اب یہ ہے ایک بہت اہم معاملہ میرے اور آپ کے سمجھنے کا، کہ جس معاشرے میں یہ کیفیت ہو گئی، اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں تین حصوں میں بٹ گئے لوگ. ایک حصہ تو وہ کہ جو دھڑلے سے خدا کے قانون کو توڑ رہے ہیں، اپنے خیال میں توڑا تو نہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کھیل بنا لیا ہے، بازی بازی باری سے بابا ہم بازی، اللہ کے قانون سے کھیل رہے ہیں. یہ بڑا ہی تمرد ہے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ سرکشی کی ایک صورت ہے. ایک وہ لوگ کہ جو خود تو نہیں کر رہے لیکن روک بھی نہیں رہے، اور تیسرے وہ لوگ کہ جو نہ خود کر رہے ہیں اور نہ دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھنا ان کو گوارا ہے، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. باز آ جاؤ خدا کے لیے، ہوش میں آؤ، رک جاؤ، اللہ کے قانون کو مت توڑو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو. یہ ان کی نہیں عن المنکر کا جو ایک فریضہ ہے، اس کی ادائیگی جو ہے مسلسل ہو رہی ہے. تو تین گروہ ہو گئے. ان میں بعض مفسرین نے درمیانی گروہ کو بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو وہ ہوں گے کہ جنہوں نے شروع سرے سے اور آغاز ہی سے کوئی نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا ہی نہیں. ایک وہ کہ جو کچھ کر کے تھک گئے، تھوڑا سمجھا لیا، اس کے بعد یہ کہ اب کہاں تک سمجھائیں انہیں، کہاں تک ان کو نصیحت کریں، کہاں تک ہم یہ کام کرتے رہیں، اب یہ تو سرکشی میں، تمرد میں، فسق میں، فجور میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کو اب کراس کر چکے، اب ان کے لیے واپس آنا ممکن نہیں. بہرحال یہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، اس اندازے حالات کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب کچھ کرنا بیکار ہے، سوائے اس کے کہ اپنا وقت ضائع کر لیا جائے، کوئی حاصل نہیں ہوگا. انہوں نے حالات سے یہ اندازہ لگایا. تو گویا کہ اس اعتبار سے چار حصے ہو گئے. ایک تو وہ کہ جو خود اس گناہ میں، اس تمرد اور سرکشی میں اور اللہ کے قانون کے توڑنے میں بالفعل شریک ہیں، خود کر رہے ہیں. ایک وہ کہ جو نہ کرتے ہیں اور امکانی حد تک کرنے دے بھی نہیں رہے، بلکہ روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نہیں یعنی منکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. درمیان میں وہ ہیں، یہ دو حصوں میں، جنہوں نے کچھ تھوڑی بہت وعد و نصیحت کی لیکن پھر خاموش ہو گئے. اور کچھ وہ ہے کہ جو آخری وقت تک لگے رہے نصیحت میں، نہیں یعنی منکر کرتے رہے، چاہے ماتھوں پر کتنے ہی بل پڑ گئے ہوں، چاہے کتنی ریزنٹمنٹ ہوئی ہو، چاہے لوگ ان کو گالیاں دینے پر اتر آئے ہوں، چاہے ان کا استہزاء اور تمسخر ہو رہا ہو، لیکن انہوں نے آخری وقت تک نہیں عن المنکر سے انہوں نے یعنی وہ مجتنب نہیں ہوئے بلکہ اس پر لگے رہے. اب یہاں دیکھیے، اس قالت امت، ان قول نقل ہو رہا ہے ان کا، جو یا تو سرے سے نہیں عن المنکر نہیں کر رہے تھے، یا تھوڑا سا نہیں عن المنکر کرنے کے بعد مایوس ہو کر اب باز آ گئے تھے اس سے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے کہا، ان سے کہ جو اب بھی نصیحت کیے چلے جا رہے ہیں اور نہیں عن المنکر کا فریضہ جو ہے اب بھی سر انجام دے رہے ہیں، لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کیوں نصیحت کر رہے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، ان لوگوں کو واعظ کہنے میں کہ جن کے بارے میں اب یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے رہے گا یا کوئی بہت شدید عذاب بھیج کر رہے ہیں. یہ ان کے طرف سے، یہ ان کی ایک اسسمنٹ تھی، اسی کی وجہ سے وہ چھوڑ بیٹھے یا انہوں نے کیا ہی نہیں. اب تین گروہ جو ہے معین ہو گئے، جس وقت کہ اللہ کا فیصلہ آیا ہے اس وقت عملی اعتبار سے تین گروہ. ایک گروہ وہ جو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، ایک گروہ کے جو اللہ کے حکم کو توڑ نہیں رہا بلکہ روک رہا ہے، ایک گروہ وہ جو توڑ تو نہیں رہا لیکن روک بھی نہیں رہا. اب ان میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اس کو سمجھیے. پہلے تو یہ کہ ان کا جواب کیا تھا جو نہیں عن المنکر کرتے رہے، قالوا معذرتا الى ربکم ولعلہم یتقون. یہ دو اسباب ہیں جن کی بنا پر کہ یہ نہیں عن المنکر جو ہے اس کے فرض کو مسلسل سر انجام دیے چلے جانا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مایوس ہوں، کوئی امید نہ رہی ہو تب بھی کرنا ہے. دلیلیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، قالوا معذرتا الى ربکم، انہوں نے جواباً کہا کہ اللہ اپنے رب کے حضور میں عذر پیش کرنے کے لیے. ہم یہ تو کہہ سکے کہ پروردگار ہم نے ذہناً اس کو تسلیم نہیں کیا، اے اللہ ہم روکتے رہے، ہم ان پر لکیر کرتے رہے، ہم ان پر لان تان کرتے رہے، ہم اپنا جو بھی دباؤ ہمارے پاس تھا اس کو ڈالتے رہے کہ کسی طریقے سے یہ بات آ جائے، لہذا اے اللہ ہم بری ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم بھی آرام سے بیٹھ گئے ہوں اور نچنت ہو گئے ہو، بلکہ یہ کہ ہم نے آخری وقت تک اپنا زور لگایا ہے. یہ ہے عذر جو اللہ کے ہاں پیش کیا جا سکتا ہے. قالوا معذرتا الى ربکم، پہلی تو دلیل یہ ہے کہ اہل حق کو انتہائی نامساعد حالات ہو، انتہائی مایوس کی صورتحال ہو، لیکن اپنے اس فریضے سے جو ہے دستکش ہو کر نہیں بیٹھ رہنا ہے. اور دوسری دلیل اس سے بھی زیادہ قوی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کیا پتا شاید کہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر ہی لے. تم کتنے ہی مایوس ہو، تمہارے پاس علم غیب تو نہیں ہے، تم نے کسی کے سینے میں اتر کر تو نہیں دیکھا ہے، تم کسی کے دل کی حالت کو تو نہیں جانتے، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دے، تمہیں کیا معلوم ان میں سے کوئی بچ سکتا ہو بچ جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضور نے حضرت علی سے فرمایا، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. یہ عرب کی بہت بڑی دولت ہے سرخ اونٹ، اس سے کہیں بڑی قیمتی شے یہ کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت دے دے، اور تمہیں کیا پتا ہے کس کو کب ہدایت نصیب ہو جائے. یہ جو ہے بہت اہم ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ اللہ بتا دے کہ اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب آنے والا ہے، وہ بات دوسری ہے، لیکن یہ معاملہ تو نبی سے ہوگا، غیر نبی کے لیے تو اس کا امکان ہی نہیں کہ وہ کبھی بھی یہ سمجھ سکے کہ اب کوئی امکان نہیں رہا. وہ صرف اس کا قیافہ ہے، اس کا اندازہ ہے، اس کا گمان ہے، وہ حالات کا سورا کمرا جوڑ کر جو نتیجہ نکال رہا ہے وہ مایوس کن ہے، لیکن یہ کہ ان میں کہیں خطا ہو سکتی ہے، اس کا حساب کتاب کہیں غلط ہو سکتا ہے، اس نے جو مقدمات قائم کیے ہیں ان میں کہیں مبالغہ ہو سکتا ہے، پھر یہ کہ یہ غیب کا مسئلہ ہے، آئندہ کیا ہوگا. لہذا ان دو دلیلوں کی بنیاد پر، یہ میں خاص طور پر ان حضرات سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں جنہوں نے کسی درجے میں کمر کسی ہے کہ اس معاشرے کو جو بھی جس دلدل میں یہ پھنس گیا ہے اور جس بھنور میں ہماری قومی اور ملی زندگی کی کشتی اس وقت آ گئی ہے، کسی کے دل میں اگر ذرا بھی جذبہ ابھرتا ہے کہ اس سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے تو حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں انہیں بدل ہو کر بیٹھنا نہیں. جب تک سانس تب تک آس، جب تک کہ انسان کے جسم و جان کا تعلق جو ہے منقطع نہیں ہوتا، اس فریضے کو سر انجام دینا ہے. یہاں اسلام کے غلبے کی جدوجہد کرنی ہے، چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو کہ اب کوئی امکان نہیں رہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں سیرت النبی سے کہ سن 10 نبوی میں کوئی امکان کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ اس عرب کے اندر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. 10 برس ہو گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے. اب آپ اندازہ کیجئے داعی کون محمد الرسول اللہ، جن سے عظیم تر شخصیت کا ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ انسان کہ جس سے بلند تر جو ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ ہے اللہ کا بندہ داعی، وہ میں اور آپ میں سے کوئی شخص نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، جن کی سیرت بے داغ ہے، جن کے کٹر دشمن بھی یہ نہیں کہتے کہ ان کے معاملہ جو ہے ہمیں کوئی تجربہ ہوا ہے کسی جھوٹ کا یا خیانت کا یا دھوکے کا یا فریب کا، وہ شخصیت دعوت دے رہی ہے. اور کتنی مشقت کی ہے، 10 برس لگا دیے ہیں کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ اے نبی اپنے آپ کو ہلکا نہ کیجیے، اللہ کا باقی النفس کا اللہ یقول المؤمنین، کہ خود وہ جس نے یہ ذمہ داری سپرد کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا بوجھ نہ لیجیے، اتنا ہلکا نہ کیجیے اپنے آپ کو کہ آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے ایمان نہیں لا رہے. فلا اللہ کا باقی النفس کا اللہ آثار حدیث سے آصف تاہا مان اللہ علیہ کا قرآن علیہ تشکا، ہم نے تو یہ قرآن جو ہے آپ کے ذمے ہے، پہنچا دینا، واضح کر دینا، کھول دینا، یہ ابلاغ اور تبلیغ کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس سے زیادہ جو ہے کوئی بوجھ آپ پر نہیں ہے. کتنی مشقت کرنے والے کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن 10 برس کا نتیجہ کیا ہے، 100 افراد شاید گنے نہ جا سکیں جو اس وقت تک ایمان لائے تھے، 10 سال اور 100 افراد. اور حالات کیا ہیں، مکے جیسے چھوٹے شہر کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا، کتنے ہزار آدمی ہوں گے، 3-4 ہزار آدمی سے زیادہ کی بستی نہیں ہوگی مکہ، اس میں بھی 10 برس میں محمد الرسول اللہ کی کوشش سے انقلاب نہیں آیا. اور حال کیا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دو، اب انہیں بس ختم ہوا معاملہ، ان کی جو بھی رعایت تھی وہ ہو چکی، اب تک قتل کا ریزولوشن جو ہے کیری ہو گیا ہے، پاس ہو گیا ہے دار الندوہ میں، دار الندوہ کی پارلیمنٹ تھی، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی نظم نہیں تھا، قبائلی نظام تھا، لیکن قبائلی نظام بھی بڑا اہم ہوتا ہے. آج بھی قبائلی نظام میں جرگے کے تحت جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں زیادہ امن ہے، قبائلی جو ہے کہیں باہر جا کر جو چاہے کریں سو کریں، اور باہر کے دشمن جو ہے وہاں جا کر پناہ لے لیں، یہ بات دوسری، کہ ان کے اپنے ہاں بڑا امن ہے، ہر طرح کا سکون ہے، وہاں چوری کا وجود نہیں ہے، وہاں یہ کہ کسی عورت کی طرف کڑوی آنکھ سے کوئی دیکھ سکے ممکن نہیں ہے، ان کے قوانین بڑے سخت ہیں. تو وہ دار الندوہ ان کا جو تھا وہاں فیصلہ ہو چکا محمد کے قتل کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور مایوس ہو کر مکے سے کہ اب کوئی حالات یہاں نہیں ہے طائف گئے ہیں، اور طائف میں ایک دن میں وہ ہوا جو مکے میں 10 برس میں نہیں ہوا، حضور کے ساتھ ذاتی طور پر، صحابہ کے ساتھ جو ہوا وہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلال کے ساتھ اور بنی یاسر کے ساتھ، لیکن حضور کے ساتھ ذاتی طور پر 10 برس میں مکے میں وہ نہیں ہوا ہے جو ایک دن میں طائف میں ہو گیا. لیکن یہ کہ واپس اب آ رہے ہیں تو مکے میں داخلہ ممکن نہیں، ایک کافر کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں آنے کو تیار ہوں، مکے میں تب میں داخل ہو جاؤں. بتائیے کوئی امید کی کرن ہے؟ کہاں سے امید نظر آ جائے گی؟ دور دور کوئی امید نہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دی. صورت حال کیا ہے کہ مدینے سے چل کر 6 افراد ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے، اس سے اگلے سال وہ 72 آ گئے. ایک بیعت ہو گئی، بیعت عقبہ ثانیہ، اور دار الہجرت بن گیا مدینہ منورہ. محمد الرسول اللہ کے قدم ابھی وہاں پہنچے بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں انقلاب آ گیا. اس لیے یہ ٹکڑا بہت ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے کوئی کمر ہمت کسی ہو. اس پر مایوسی اگر ہو تو اپنے بارے میں ہو تو ہو، اپنی صلاحیت، اپنے خلوص، اپنے اخلاص کا بھی انسان اپنے باطن میں جھانکتا ہے تو کچھ ہل جاتا ہے کہ میں تو وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا. اپنے دامن کے داغ اور دھبے دیکھتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے کہ میں جتنے بڑے کام کو لے کر کھڑا ہو گیا ہوں، شاید میں تو اس کے مطابق، اس کے متناسب صلاحیتیں اور سیرت و کردار کا حامل نہیں ہوں. یہ پہلو تو دوسرا ہے، اور اس کا بھی منفی نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے بلکہ مثبت نتیجہ، اپنی اصلاح کی کوشش، آگے بڑھنے کی کوشش، کوتاہیوں کی تلافی کی کوشش. باقی یہ کہ لوگوں کے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہو گیا، لوگوں کے مستقبل کا آپ کو علم نہیں ہو سکتا، یہ غیب کا مسئلہ ہے. اور اس میں میں نے یہ آج 2 ورقہ بھی جو آپ کو یہاں پہ تقسیم ہوا ہوگا، اور بارہا میں نے وہ آیات کوٹ کی ہیں سورہ انبیاء کے آخر میں، قل ان ادری یا قریب ام بعید ما توعدون، قل ان ادری لعلہ فتنۃ لکم و متاع الی حین. محمد رسول اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ عذاب جس کی خبر تمہیں دی جا رہی ہے قریب آ چکا ہے یا ابھی دور ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ مجھے معلوم ہے کہ آ کر رہے گا اگر تمہارے لچھن نہ بدلے، اگر تمہارا یہی رہا رنگ ڈھنگ تو عذاب آ کر رہے گا، یہ تو مجھے معلوم. لیکن آیا وہ آ چکا ہے سروں پر یا ابھی کچھ مہلت ہے، مجھے نہیں معلوم. اور کہہ دیجئے کہ شاید کہ ابھی تمہارے لیے کچھ مہلت ہو، تلافی مافات کا کوئی موقع ہو. لعلہ فتنۃ لکم و متاع الی حین، ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے ابھی تمہیں مہلت مل جائے. تو ان دو الفاظ کو کہ جو لوگ نہیں انل منکر کے لیے کمر بستہ رہے آخری وقت تک، ان کی دلیلیں کیا تھی؟ معذرتا الى ربکم، نمبر 1 تو یہ کہ ہم اللہ کے حضور میں عذر کیسے پیش کریں گے اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے. ہمارا عذر تو تبھی قابل پذیرائی ہوگا، قابل قبول ہوگا بارگاہ خداوندی میں، جب ہم آخری سانس تک وہ کام کرتے رہے. اور نمبر 2 ہے لعلہم یتقون. یہ میں آج خاص طور پر اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ دو آیتیں آ چکی، لعلہم یرجعون، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بحر و بر میں فساد نما ہو چکا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا، بعض کوتاہیوں کا خمیازہ بھگتا دے اور مزہ چکھا دے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہاں بھی وہی انداز ہے، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، ہم قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کوئی بھی اب ہوش میں نہیں آئے گا، شاید کہ وہ جاگ ہی جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انہوں نے بھلا دیا وہ سب کچھ جس سے کہ ان کو نصیحت کی گئی تھی. قوم جو ہے بالکل ایسے ہو گئی چکنے گھڑے کے مانند کہ کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو رہی، کوئی بات اثر انداز نہیں ہو رہی، سب کچھ سن رہے اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہو جائے تو اب کیا ہے؟ یہ ہے بہت ٹکڑا اہم، ان جین الذین یلہون عن السوء. دو چیزوں کو تو اللہ نے معین کر دیا، جو لوگ روک رہے تھے بدی سے انہیں ہم نے نجات دے دی ہم نے انہیں، جو روکتے رہے تھے بدی سے آخری وقت تک، اللہ کے فیصلے کے آنے تک. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ہم نے ظالموں کو، گناہ گاروں کو، ایک بہت برے عذاب کے ذریعے سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے فسق اور فجور کی پاداش میں. تو دو گروہوں کے بارے میں تو حتمی بات جو ہے نص قطعی ہو گئی، جو آخری وقت تک نہیں انل منکر پر لگے رہے اللہ نے انہیں بچا لیا، جو گناہ میں ملوث سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور پکڑ لیا ایک بہت ہی برے عذاب سے. اس کی تفصیل آگے آئے گی کتنا برا عذاب تھا. موت اتنا برا عذاب نہیں ہے فوراً آ جائے، دفتن آ جائے، ہلاکت ہو جائے، وہ عذاب عظیم تو ہو سکتا ہے، عذاب بئیس نہیں ہے. عذاب بئیس بہت برا عذاب، وہ ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دینے کا عذاب ہے. اس کے بارے میں بھی ابھی میں عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ آ رہا ہے. تو فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کہ جو گناہ میں ملوث تھے ان کے فسق اور فجور کی پاداش میں. اب یہاں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ درمیانی جو طبقہ تھا جو گناہ میں ملوث نہیں تھا لیکن روک بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں بظاہر سکوت ہے، یہاں اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ کیا ہوا. لہذا ہمارے ہاں بہت سے
علماء اور محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ بھی بچا لیے جانے والوں میں شامل ہیں، اس لیے کہ وہ بہرحال بالفعل گناہ میں ملوث نہیں ہے. ایک دوسری رائے اس کے بالکل برعکس ہے کہ نہیں، وہ بھی پکڑے جانے والوں میں شامل ہیں، اس لیے کہ خود نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر جب فرض ہے، جب ایک ذمہ داری ہے، تو اس سے بعد آ جانا. آپ نے اگر 50 برس تک نمازیں پڑھی ہو لیکن موت سے 1 سال پہلے نماز چھوڑ دی ہو، تو اب آپ کی وہ نمازیں 50 سال کی پچھلی نمازیں تو واش آف ہو گئی، رائٹ آف ہو گئی، ان کا کوئی وجود نہیں رہا. اس لیے کہ شریعت کے اندر تو آخری وقت کے اعمال جو ہے ان کا اصل اعتبار ہوگا. جس حال میں تم پر موت آئی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام میں فرما برداری کی حالت میں. لہذا جو چھوڑ بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جو ایک فریضہ تھا، فرض تھا ان پر، اس کو انہوں نے ترک کر دیا، لہذا پچھلا کیا کرایا ان کا گیا، مغارت ہو گیا، اس کے بنا پر وہ کسی کریڈٹ کے مستحق نہیں. جو لوگ اس رائے کے حامل ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی قوی دلیل ہے، وہ دلیل ہے سورہ انفال کی وہ آیت جس کا یہاں پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں ڈرو اور بچو اس عذاب سے کہ جب وہ آئے گا تو صرف انہی کو نہیں پکڑے گا جو برائیوں میں خود ملوث تھے، انہی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ گیہوں کے ساتھ گھل پستا ہے. یہ گویا کہ دلیل بنتی ہے ان لوگوں کے حق میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ درمیانی جو ہے معاملہ، اس کا معاملہ چھوڑے جانے کا نہیں ہے بلکہ عذاب میں آنے کا، اس لیے کہ وہ بھی ظلموں کے اندر شامل ہے کہ انہوں نے ایک فرض منصبی کو ترک کر دیا. تو یہ ہے اصل میں، لیکن ایک بات کم سے کم ہے کہ اس کو ہم سکوت کو یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم اس آیت کی حد تک، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بین الخوف والرجا، کم سے کم یہ تو متفق علیہ بات ہوگی کہ حتمی اور یقینی طور پر اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، دونوں کے مابین جیسے کہ بندے کی کیفیت ہونی چاہیے اپنے رب کے ساتھ، بین الخوف والرجا، ایک طرف وہ ڈرتا رہے کہ پکڑ نہ ہو جائے، دوسری طرف اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے. اگر خوف کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ آدمی کی ہمت بالکل جواب دے جائے تو وہ بھی مضر ہے، نقصان دہ ہے، اور اگر رجا اور امید اتنی ہو جائے کہ جو چاہے کر رہے ہیں، جو چاہے حرام خوریاں کرتے رہے، اللہ بڑا رحیم اور شفیق ہے، تب بھی وہ تباہی ہے. ما غرک بربک الکریم، یہ بھی دھوکہ کھا جانا ہے اللہ تعالیٰ کی کریمی پر اور اللہ کی شان غفاری پر. ان دونوں کے مابین ہے کہ بین الخوف والرجا، کہ انسان کے اندر خوف بھی رہے عذاب کا اور پکڑ کا جو ہے ڈر رہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو. تو ان لوگوں کے لیے یہ شکل تو، لیکن یہ بھی کون لوگ؟ جو مجتنب رہے. اور ہمارے ہاں جو جن کی رائے میں دے رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط لازم ہے کہ انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کام کیا ہو روکنے کا، نہی عن المنکر کا، اگرچہ وہ آخر میں جا کر ان کی ہمت جواب دے گئی ہو، ان میں اتنی عزیمت نہ ہو کہ یہ دیکھنے کے باوجود بھی کہ ہماری ساری محنتیں ہلاک جا رہی ہیں، ہمارا سارا وقت ضائع جا رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ سننے کو تیار نہیں، اگر وہ پھر معطل ہو گئے ہو، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو، تو ان کے لیے انہوں نے صرف وہ گنجائش نکالی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نجات دے دے. لیکن اس آیت کی حد تک جو میں عرض کروں گا، نہ قطعی طور پر پہلی بات، نہ قطعی طور پر دوسری بات، اصل بات جو سامنے آتی بین الخوف والرجا، اور جو اگلی سورت کی آیت ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وہ جو ہے ثابت کر رہی ہے کہ پھر جب وہ عذاب آتا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں پکڑے جاتے ہیں کہ جو اس گناہ کے اندر خود ملوث نہیں ہوتے. اور اس کے لیے وہ حدیث نبوی جو ہے بڑی اہم ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے ایک جہاز ہے، اس میں مسافر سوار ہے، اور کچھ لوگ تو عرشے پر ہیں اوپر ڈیک پر، کچھ لوگ نیچے وہ جو مختلف منزلیں ہیں ان میں ہیں. نیچے والوں کو پچھلے زمانے کا جہاز کا آپ تصور کیجیے، آج کا جہاز نہیں، اب پیپ چلتے ہیں پانی کے اور پانی ہر وقت بہ رہا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ وہ جاتے تھے بےچارے اپنی بالٹیاں لے کر اوپر چڑھتے تھے سیڑھیوں سے، پھر وہ ڈیک سے وہ اپنے نیچے رسی سے جو ہے وہ بالٹی سمندر میں اتار کر اس سے پانی لیتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ اس سے جو ڈیک پہ یہ مسافر تھے انہیں تکلیف ہوتی تھی، ان کے لیے ڈسٹربینس ہے، کوئی بالٹی لے کر جا رہا ہے وہ چھلک گئی، کسی کے کپڑے جو ہے گیلے ہو گئے، تو وہ تو بہرحال کڑوی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہ جو کڑوی نگاہوں سے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے طے کیا جی چھوڑو ان کو، ہم اوپر جاتے ہی نہیں، ہم تو یہیں پیندے میں سوراخ کر لیں گے اور یہیں سے پانی لے لیا کریں گے. حضور نے فرمایا کہ اب اگر انہوں نے کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیا تو کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اوپر والوں کا کام ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑے، روکے انہیں، اگر نہیں روکیں گے تو جب کشتی ڈوبے گی تو جنہوں نے وہ سوراخ کیا تھا وہ بھی تباہ ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی تباہ ہوں گے. اسی کے لیے قاعدہ ہمارے ہاں حفظان صحت کے اصولوں کے اندر ہمارے لیے عبرت موجود ہے. کسی بستی میں اگر گندگی ہے اور وہاں وبا پھیلے گی تو آپ نے اپنا گھر چاہے اندر سے کتنا ہی صاف و شفاف رکھا ہوا ہو، اس وبا سے آپ نہیں بچ سکیں گے. کہ صاحب میں نے تو اپنے گھر کو صاف رکھا ہے, میں نے تو یہاں گندگی نہیں ہونے دی, کہیں مچھ مکھی نظر نہیں آتی, لیکن یہ کہ اس بستی کو صاف نہیں کیا آپ نے, گلیوں میں گند رہا ہے, وہاں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پیدائش ہوتی رہی ہے جراثیم کی, لہذا اب جب وہ وبا پھیلے گی تو وہ صاف ستھرا گھر بھی بچے گا نہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. تو یہ ہے وہ عذاب جو اس قوم پر آیا. فرمایا فَلَمَّا أَتَوْا مَا أَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو جب بہت ہی وہ سرکش ہو گئے اور جو منع کی ہوئی چیز تھی ہماری, جس سے انہیں روکا گیا تھا ہماری جانب سے, اس میں وہ بہت ہی جری ہو گئے, تو ہم نے پھر حکم صادر فرما دیا کہ ہو جاؤ بندر, ذلیل بندر بن کر رہ جاؤ. اس میں اگرچہ اس وقت تو ہمارے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ جو مس ہوا اس قوم کا وہ مس جسمانی تھا, وہ سب فی الواقع بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے. اور اکثر روایات ملتی ہیں, اگرچہ ان کے لیے کوئی سند نہیں ہے, کہ 3 دن تک وہ بندروں کی شکل میں رہے اور پھر وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اور یہ واقعہ جو ہے پھر اس ماحول کے اندر, جعلنا نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا وموعظۃ للمتقین, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسبت اسی رائے کی ہے. ویسے ایک رائے جو ہے وہ سلف میں موجود ہے, حضرت مجاہد تابعین میں جو مفسرین مشہور ہیں, اکرمہ ہیں, مجاہد ہیں, ان میں سے حضرت مجاہد کی رائے یہ ہے, جسے کہ بعد میں امت نے قبول نہیں کیا, بلکہ دوسری ہی رائے ہے کہ جس کو قبول کیا گیا کہ یہ مس جو ہے جسمانی تھا. تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اللہ کی قدرت سے تو بالکل بعید نہیں. اگر تو کسی کو اللہ کی قدرت سے بعید ہونے میں کا خیال ہے, شک ہے کہ اللہ ایسا کر نہیں سکتا, تو اس کا اللہ پر ایمان ہی درست نہیں. اللہ تو جب چاہے جس کو جس شکل میں چاہے تبدیل کر دے, یہ اس کی قدرت کاملہ ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لیکن اس معاملے میں ایک رائے کا اختلاف کہ بالفعل کیا ہوا, یہ اور معاملہ ہے. اللہ کیا کر سکتا ہے یہ اور معاملہ ہے, لیکن ہوا کیا ہے, اللہ نے کیا کیا ہے, اس کی تحقیق و تفتیش جو کر کے آدمی اگر رائے قائم کرے, تو حضرت مجاہد کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ مس جو ہے جسمانی نہیں تھا, ذہنیتوں کا مس تھا, شخصیتوں کا مس تھا. میں نے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا اگرچہ یہ چیز چونکہ اس وقت ہمارے مفسرین مترجمین قرآن میں سے کوئی بھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا ہے عام طور پر, کہ لوگوں کا ذہن ادھر نہ جائے مادہ پرستی کی طرف اور معجزات کے انکار کی طرف. میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہمارے سامنے اس وقت جو شکل ہے وہ یہی ہے, شخصیتوں کا مست ہو جانا. رات بھی میں کہہ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے, ہمیں کبھی سوچئے تو صحیح, یہ قوم اتنی بانجھ تو نہیں تھی, اس قوم نے عظیم لوگ پیدا کیے, اب کیا ہو گیا کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. انسان معروف بڑے بڑے قائدین پیدا کیے ہیں. اسی قوم نے ایک شخص پیدا کیا تھا جس کا نام حسرت موہانی تھا, جو ایک چھوٹی سی ایک گدڑی لے کر جو ہے اور پورے ملک کے اندر سے وہ دورے کرتا پھرتا تھا, ایک انتہائی حریت پسند انسان جس کے لیے کوئی قیمت نہیں تھی, نہ انگریز کے پاس نہ ہندو کے پاس کہ وہ اسے خرید سکے. ایک ایسا شخص, اور اس کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا دنیاوی, لیکن اس کی حیثیت جو تھی اور جو اس کا کردار کا جو اثر تھا, جو اس کا روب تھا لوگوں کے اوپر, وہ سب کو معلوم ہے. کیا ہو گیا ہمیں, ہماری یہ امت بانج کیوں ہو گئی, ہماری ماؤں کی کوک سوکھ کیوں گئی, کیوں نہیں ایسے لوگ پیدا ہو رہے. معلوم یہ ہوتا ہے دینی میدان میں دیکھیے, جو اٹھ گیا اس کی جگہ خالی ہے. مولانا احمد علی گئے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو صاحب تھے ان کے صاحبزادے اپنی جگہ پر, ان کا جو مقام بھی ہو, بہرحال مولانا احمد علی کے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکے. میں نے برملا ان سے کہا ان کے سامنے بیٹھ کر کہ ہمیں آپ سے شکایت ہے, 1974 میں ہماری تربیت گاہ ہوئی تھی یہیں لاہور میں, تو میں نے مولانا عبید اللہ انور صاحب کو وہاں مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلایا تھا, لیکن میں نے صاف کہا کہ ہمیں شکوا ہے کہ مولانا احمد علی 40 برس تک یہاں درس قرآن دیتے رہے اور اب آپ کی وہ محفل جو ہے اس سے سنی ہو چکی, آپ ہیں لیکن درس نہیں ہو رہا. انہوں نے تسلیم کیا کہ ہماری کوتاہی ہے. بہرحال ان کا پھر بھی ایک مقام تھا, وہ اٹھ گئے ہیں. اب آپ جس جگہ دیکھیں گے نظر یہی آئے گا کہ جو اٹھ رہا ہے جگہ جو ہے وہ اب معلوم ہوتا ہے کہ خالی ہے اور وہ پر ہونے والی نہیں. بلکہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بچوں کی عمارت سے, عمارت الصبیان, چھوکروں کے ہاتھ میں جب حکومتیں آ جائیں گی, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دینی ادارے اب چھوکروں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں, اور کل کے چھوکرے جو ہیں وہ گویا کہ بڑے بڑے القابات لے کر اور وہ میدان میں آ گئے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو وجہ کیا ہے, یہ در حقیقت بحثیت مجموعی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو مورل کرائسس ہے ہمارا, اخلاقی زوال جو ہے, وہ بھی نتیجہ ہے اس وعدہ خلافی کا جو اللہ کے ساتھ کی. فعاقبہ عاقبہم نفاقاً فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وما کانوا یکذبون. اللہ نے ان کی جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اللہ کے ساتھ, کہا یہ کہ ہمیں ملک چاہیے تیرے دین کے لیے, ہم تو تیرے دین کا احیاء کریں گے, تیرے دین کا نظام قائم کریں گے, لیکن یہ کہ جب وہ ملک مل گیا تو اب اس کا جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, لہذا اللہ نے وہ نفاق پیدا کیا. یہ دو ورقہ جو ہے اس میں وہ حدیث جو ہے کوٹ کی گئی ہے, آپ کے سامنے اس کا ترجمہ موجود ہوگا, پڑھیے گا جا کر. چار اوصاف، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے، ذرا سا جھگڑا ہو جائے آپے سے باہر ہو جائے، یہ چاروں اوصاف اس امت کے اندر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جمعے میں کہ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا، کفر، کفر اس طرح ہوگا، اس کی علامت ہوگی امتیازی، اسی طرح ہمارے معاشرے کی علامت جو ہے وہ نفاق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کردار جو ہے اس کا دیوالہ نکل گیا، کیوں نکل گیا، یہ اصل میں وہ معنوی مسخ ہے جو ہو گیا، شخصیتیں مسخ ہو گئی ہیں، ظاہری شکلیں مسخ نہیں ہوئی، انسان ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن مولانا احمد علی کا وہ واقعہ میں نے سنایا ہے، بہت سے حضرات کو ذہن میں ہوگا کہ ان کا یہ نوجوانی کا دور ہے ان کا، وہ کہتے ہیں جبکہ ابھی آ گئے تھے، انگریز نے انہیں اصل میں یہاں نظر بند کیا تھا، وہ انہوں نے آ کے یہیں پہ اپنا مرکز بنا لیا، ہر ملک ملک ماسک کے ملک خدا ماسک، وہ تو یہاں پر پابند کیے گئے تھے، انہوں نے یہاں پہلے ایک چھوٹے سے مکان کے اندر، ایک بیٹھک کے اندر کام شروع کیا، کوئی درس قرآن، کوئی چھوٹی سی وہ جس کو مسجد خانہ کہتے ہیں، ایک بیٹھک اس کے اندر ہی، کچھ پانی ایک گھڑے کے اندر رکھا ہوا لوگوں کے لیے کہ وضو کر لیں، وہاں کام شروع کیا، اس کے بعد وہ چھوٹی مسجد، پھر بڑی مسجد بنی، کام کیا ہے، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں ابتدا کا، کہ ایک مرتبہ ادھر وہاں سے نکل کر اور کشمیری بازار کے علاقے میں، ڈبی بازار، کشمیری بازار، یہ مل جاتا ہے پیچھے، یہ جو شیرا والا ہے اس سے، وہاں وہ گھوم رہے تھے، نوجوانی کا عالم تھا، تو ایک درویش انہیں ملا اور اس نے کہا کہ مجھے کسی انسان سے ملنا ہے، ذرا مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ، تو ان کا چونکہ نوجوانی کا دور تھا، انہوں نے استحضار کہا کہ بڑے میاں آپ کو یہ انسان نظر نہیں آ رہا، بھرا بازار ہے، دکانیں ہیں، دکاندار ہیں، خریدار ہیں، کوئی انسان نظر نہیں آتا، تو مولانا احمد علی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہاں ہے انسان، مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت کچھ دیر کے لیے خود ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ انہوں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا، کسی پر بھیڑیا بیٹھا ہے، کوئی چلتا پھرتا ہوا جو ہے، کوئی لنگور نظر آ رہا ہے، یہ چیتا نظر آ رہا ہے، یہ ان کو جو اصل شخصیت تھی، مانوی شخصیت جو اندر تھی، وہ اوپر سے انسان، اندر سے اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھیڑیے، آپ نے دیکھا کراچی میں جو کچھ ہوا ہے، گھروں کے گھر جل رہے ہیں، اندر ہی اندر لوگ جل گئے ہیں، کوئی بچہ اگر نکل بھاگا ہے تو اس کو بھی اٹھا کمکی میں جھونک دیا، یہ ہو رہا ہے، یہ انسان ہے کہ بھیڑیے، یا اگر جب تک وہ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور دو ٹانگوں پر چل رہے ہیں، انہیں انسان تو کہا جائے گا، لیکن یہ کہ حقیقت میں تو مست ہو چکی شخصیت، اندر کا انسان تو ختم ہو چکا، ان کی ذہنیتیں مست ہو چکی، ان کی سیرت و کردار مست ہو چکے، یہ مسخ معنوی جو ہے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر، ذلیل اور خار بندر ہو کر رہو، یہ سزا جو ہے، چونکہ وہاں بھی ایک رائے موجود ہے، میں صرف اس لیے اسے کوٹ کر رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہم اپنے غریبانوں میں منہ ڈھانکے، پہلے تو اپنی شخصیتوں کو پہچانیے کہ ہم ہیں کیا، جس کے اوپر شہوت کا غلبہ اتنا ہو گیا ہو کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، وہ اصل میں سور ہے، چاہے وہ انسان نظر آتا ہو، جس پر ہرس ایسی غالب آ گئی ہے کہ اسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں، اصل میں بندر ہے جو نقالی کر رہا ہے مغرب کی، اور نقالی کے اندر وہ اپنی تہذیب کو چھوڑ گیا، اپنی روایات کو چھوڑ گیا، وہ بندر ہے جس کا کہ اصل وسطی نقالی ہے، جس کے اپنے دل کے اندر کینے جو ہے ان کی آگ جمی ہوئی ہے، اور انتقام سے ان کے سینے جو ہے دہتے رہتے ہیں، وہ اصل میں اونٹ کی شکل میں ہے، اونٹ کا شتر کینا مشہور ہے، تو انسان کی مانوی شخصیتوں کا مسخ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک رائے ہے اس آیت کے ضمن میں جو میں نے آپ کو سنا دی، باقی میری رائے بھی سورہ بقرہ میں اب جا کر جو وہ الفاظ آئے ہیں ان کی روح سے معین رائے یہی ہے کہ وہ صرف مانوی مسخ نہیں تھا بلکہ وہ جسمانی مسخ تھا، اس لیے کہ مانوی مسخ کے ساتھ وہ بات الفاظ جو ہے وہ کچھ میل نہیں کھاتے، فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا وموعظۃ للمتقین، کہ ہم نے اسے ایک نشانی بنا دیا، عبرت کا نشان ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ان کے زمانے میں موجود تھے، ان کے معاصرین اور ان کے بعد والوں کے لیے بھی، یہ نشانی اصل میں نہیں بنتی اس طرح کی، بلکہ نشانی اسی طرح کی جبکہ وہ مسخ جو ہے وہ جسمانی ہو گیا ہو، شکلیں بدل گئی ہوں اور وہ واقعتاً بندروں کی صورت اختیار کر گئے ہوں، تو پھر وہ ایک نشانی بنتی ہے، اور نکال ایک گویا کہ سزا کا ایک نشان بن جاتا ہے، تو یہ ہے وہ معاملہ کہ جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں، آج کے سبق میں ہمارے لیے اصل کیا ہے کہ اول تو یہ کہ معاشرے کو پہچانیے کہ ہم کس کس عذاب کی گرفت میں آ چکے، ظہر الفساد فی البر والبحر، آج پاکستان کے اوپر جیسے پیشانی پر وہ دجال کے کفر لکھا ہوا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر آج پاکستان میں نمایاں ہے، اب 200 آدمی کہیں دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، 300 کہیں دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کو اپنی اپنی جو ہے وہ دانش جو ہے بگاڑ رہے ہیں، لیکن اصل کیا ہے، قرآن کے پناہ میں آؤ، یہاں سے تمہیں پتا چلے گا کہ فساد کیا ہے، کہاں ہم کس گوشے سے مار کھا رہے ہیں، ہم پر مار پڑ رہی ہے تو کس سبب سے پڑ رہی ہے، یہ جو دنیاوی دانش ہے اس دانش کے حوالے سے کچھ نہیں بنے گا، یہ وہ عذاب ہے وعدہ خلافی کا عذاب،
اس کے عذاب کی ایک صورت وہ نفاق، کردار کا بحران، مورل کرائسس جس سے ہم دو چار ہیں، اسی کی ایک صورت مست ہو چکی ہیں ذہنیتیں اور شخصیتیں، ماؤں کی کوکھیں بالکل ویران ہو چکی ہیں، کہ اب وہاں سے انسان تو نکل رہے ہیں، برآمد ہو رہے ہیں، آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، لیکن یہ کہ وہ انسان نہیں آ رہے، وہ جس کے لیے کبھی ہم نے انگریزی میں ایک نظم پڑھی تھی کہ وہ بڑے لوگ who build a nation's pillars deep and lift them to the sky، وہ لوگ جو ہوتے ہیں not gold but only men can make a people great and strong، سونے کے ذخائر سے کوئی قوم جو ہے مضبوط نہیں ہوا کرتی، دولت کے انباروں سے کسی قوم کو عزت نہیں ملا کرتی، not gold but only men can make a people great and strong، قوم اگر کوئی قوی ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے، باعزت ہوتی ہے، تو وہ انسانوں کی بدولت ہے، اور انسان وہ جو اس طریقے سے کہ کسی قوم کی بنیادیں جو ہیں، جس طریقے سے کہ آپ پائلنگ کرتے ہیں آج کل فاؤنڈیشن کے لیے، اس قوم کی تعمیر کے لیے اس کی جو ستون ہیں ان کی وہ جڑیں گہری جمائیں اور پھر ان کی تعمیر کریں اور اوپر اٹھائیں، کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہمیں نظر آ رہے؟ وجہ یہی ہے کہ شخصیتوں کا مست ہو چکا ہے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، شریعت کا استہزاء ہم نے کیا ہے، مذاق ہم نے اڑائے ہیں، شریعت کے مسلمات کے اوپر بحثیں ہوئی ہیں، یہاں یہ خواتین کے لیے کیسے ہو گیا کہ وہ ان کی جو ہے گواہی جو ہے مرد کے برابر نہیں ہے، قرآن کے الفاظ، یہ کسی حدیث کا معاملہ نہیں، صریح قرآن کے الفاظ، اس کے ساتھ بھی استہزاء کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی جو ہے بازیگری سے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، اور ان کے جو ہے مضامین چھپ رہے ہیں اور گفتگویں ہو رہی ہیں اور بحثیں ہو رہی ہیں، یہ سارے مسائل جو ہیں، پھر عملی اعتبار سے جو ہمارا حال ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن دوسرا سبق جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اللہ نے کچھ بھی توفیق دی ہو، جو جاگنے کے لیے کچھ تیار ہو، جاگ گئے ہو اور جگانے کے لیے کچھ آمادہ ہو گئے، جاگو اور جگاؤ، حکیم سعید صاحب اس لفظ کو ایک سلوگن کی حیثیت سے استعمال کیا کرتے ہیں، جاگو اور جگاؤ، ٹھیک ہے، خود جاگو اور دوسروں کو جگاؤ، تو جن لوگوں نے اس کے لیے کمر کسی ہو ان کو یہ ٹکڑا اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ چاہے کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہ آئے، چاہے محسوس ہو کہ ہماری توانائیاں اکارت جا رہی ہیں، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی نتیجہ نہیں، کوئی اثر نہیں، اور یہ قوم تو اب اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تمام جتنے بھی آثار ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں، پھر بھی اپنی اس جد و جہد کو منقطع نہیں کرنا، اس کوشش میں لگے رہنا ہے، برائی کے خلاف جہاد جاری رکھنا ہے، نیکی کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں برقرار رکھنی ہے، اقامت دین کی جد و جہد، ہاں اپنا جائزہ لیتے رہے، اپنی کوئی خامی، اپنی کوتاہی، اپنی تقصیر، اپنی کمزوریاں، کہیں یہ سبب تو نہیں بن رہی ہے ہماری دعوت کے آگے پھیلنے میں، اس کا جائزہ جتنا لے سکتا ہو انسان لے، لیکن یہ ہے کہ بد دل ہو کر بیٹھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، قالوا معذرۃ الى ربکم ولعلہم یتقون، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات۔